سنیچر 13 ستمبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ پاکستان کے پنجاب کے بیشتر علاقوں سے دریائے چناب کا سیلابی ریلا گزر گیا، مگر امداد اور بحالی کے انتظامات پر سخت تنقید ہو رہی ہے۔ ایک مقامی صحافی نے بتایا،
ایک جگہ پر انسانوں کو چیک کرنے کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا گیا تھا، اسی روم میں لائف سٹاک کے حوالے سے بھی ایک کیمپ لگایا گیا تھا، کیونکہ وزیراعظم صاحب نے آنا تھا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا جنوبی ضلع ملتان اور مظفر گڑھ کے علاقوں سے گزرتے ہوئے پنجنت ہیڈ ورکس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آج دن بھر ملتان صدر، مظفر گڑھ، شجاباد اور علی پور کے علاقوں میں پانی کا اونچے درجے کا یہ بہاؤ جاری رہا۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
سرکاری ریڈیو کے مطابق سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والے لاہور کے مرکز کے مطابق پنجنت سے آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں 6 سے 7 لاکھ کیوسک کا بڑا سیلابی ریلا گزرے گا۔ ادھر متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور فوج کے جوان اور سول انتظامیہ حفاظتی پشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ملتان میں شیر شاہ کے حفاظتی بند میں 3rd شگاف ڈالا گیا ہے تاکہ دوآبا سیلابی بند پر پانی کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ دریائے سندھ میں گڈو پیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پانی کے بہاؤ میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ لاڑکانہ، شکارپور اور کشمور کند کوٹ کے اضلاع کی ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کچے کے علاقے سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کا کہنا ہے کہ 1,42,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سیلاب زدہ علاقے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آج سری نگر میں کل جماعتی اجلاس بلایا۔ حکام کے مطابق اب تک لاکھوں افراد مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے بڑے پیمانے پر تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ عراق کے نئے وزیر اعظم حیدر العبادی نے بتایا کہ انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف جنگ میں رہائشی علاقوں پر بمباری نہ کی جائے۔ مسٹر العبادی کا کہنا تھا کہ وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کا عمل روکنا چاہتے ہیں۔ دولت اسلامیہ نے جن شہروں اور قصبوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں رہنے والوں نے فوج کو اپنے لیے اتنا ہی خطرہ قرار دیا جتنا دولت اسلامیہ کو۔ چند سنی علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو ان کو فوج سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم سنی اقلیت کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان سے پہلے وزیر اعظم نوری المالکی نے کھو دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے دولت اسلامیہ کے خلاف اتحاد قائم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود ہیں۔ توقع ہے کہ وہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور عرب لیگ کے سربراہ نبیل العربی سے بھی ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز انہوں نے اس بات کو رد کیا تھا کہ عرب ممالک نے اس معاملے میں مدد کی یقین دہانی نہیں کرائی، بلکہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ عرب ممالک کے رد عمل سے مطمئن ہیں اور 10 عرب ممالک نے امریکہ کو اس معاملے میں مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ترکی نے اب تک اس اتحاد کا حصہ بننے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ مشرقی یوکرین کے شہر ڈونیٹس کے ایئرپورٹ پر جنگ بندی کے باوجود فائرنگ کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ روز ہوائی اڈے پر روس حامی باغیوں کا حملہ ناکام بنایا تھا۔ ادھر یوکرین کے وزیر اعظم نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کی آزاد ریاست کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کیف میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا، آرسینی یاستینیوک کہہ رہے ہیں کہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ روسی صدر صرف مشرقی یوکرین نہیں بلکہ پورے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یوکرین یورپی یونین کا حصہ بن جائے۔ وہ سوویت یونین کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ آرسینی یاستینیوک کے الفاظ۔ پوپ فرانسس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جاری حالیہ تنازعات سے ایسا لگتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں شروع ہو چکی ہے۔ تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک۔
ان ٹکڑوں میں جرائم کے خلاف لڑی جانے والی جنگیں، قتل عام اور تباہی شامل ہے۔ وہ اٹلی کے ایک جنگی قبرستان میں پہلی جنگ عظیم کے 100 سال ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ پہلی جنگ عظیم غیر معقول تھی اور اس کے پیچھے لالچ کار فرما تھی۔ حالیہ مہینوں میں پوپ فرانسس نے عراق، شام، غزہ اور افریقی علاقوں میں تنازعات کو ختم کرنے کی اپیل کی تھی، لیکن انہوں نے عالمی برادری کے دولت اسلامیہ کے خلاف طاقت کے استعمال کو قانونی طریقہ قرار دیا تھا۔
چین کے جنوبی شہر میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر شہر میں فضلے کی بھٹی بنانے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ فضلے کی بھٹی لگانے کا منصوبہ بڑا خفیہ رکھا گیا اور ان کو خدشہ ہے کہ اس منصوبے سے فضا کثیف ہوگی۔ ایک تازہ ترین تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جوان دکھنے کے لیے استعمال کی جانے والی دوا بوٹاکس اگر نوجوان افراد استعمال کریں تو اس سے ان کی جذباتی نشو نما رک سکتی ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ 25 سال سے کم عمر کے افراد میں جھریوں کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لگانے کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن تحقیق دانوں نے خبردار کیا کہ اس عمل سے لوگوں کی وہ صلاحیت متاثر ہو سکی ہے جس سے جذبات کا اظہار ہو۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور 1 منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایاناز پروگرام۔
تحریک طالبان کے ایک دھڑے پنجابی طالبان نے عسکریت پسندی ترک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آیا چاہتی ہے۔ اور ادھر اسلام آباد کے ایک میجسٹریٹ نے سیاسی کارکنوں کو 100 کارکنوں کو عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ اس کی بھی تفصیل پروگرام میں شامل رہے گی، مگر پہلے پروگرام کا بڑا موضوع سیلاب۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دریائے چناب کا تاریخی سیلابی ریلا سیالکوٹ، گجرات، جھنگ اور ملتان سے ہوتا ہوا جنوبی پنجاب میں وسیع رقبے کو زیر آب لانے کے بعد اب دریائے سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، پنجنت کے مقام کی طرف آ رہا ہے۔ خیال ہے کہ دریائے سندھ کی کشادگی کی وجہ سے وہاں اتنا برا حال نہ ہو جتنا پنجاب میں ہوا۔ بہرحال سندھ کی حکومت نے بھی احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا ہوا ہے، مگر اس سے قبل جھنگ میں ہونے والی تباہ کاریوں کے بعد وہاں امدادی سرگرمیوں اور بحالی کے لیے کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے بات کی وہاں کے مقامی صحافی عدنان نور سے۔
جی، جھنگ کی تحصیل سارا زاری کے موضع چیلا میں اس وقت میں موجود ہوں۔ یہاں سب سے بڑی اس وقت شکایت یہ آئی ہے سامنے، جو متاثرین کے لیے جو کیمپ لگائے گئے ہیں یہ موضع چیلا میں، تو یہ انتہائی دور انہوں نے لگائے ہیں، جو کہ فلڈڈ ایریا کے جو متاثرین ہیں ان سے یہ کافی دور ہیں۔
تو حکومت نے اس کی وجہ کیا بتائی، کیوں دور کیوں لگائے ہیں؟
یہ جب ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے مناسب جگہ یہ دیکھی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اسی جگہ آنا تھا، تو اس لیے ہم نے جو ہے نا یہ ایک سائڈ پر کر کے لگائے ہیں۔
اچھا، یعنی یہ کیمپ جو دور لگائے ہیں یہ وزیر اعظم کے دورے کی سہولت کے لیے بنائے گئے، لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں لگائے گئے؟
جی ہاں بالکل۔ اور وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں کافی وہ لوگ شامل ہیں جو بکھر سے آ کے ان کیمپوں میں بیٹھ گئے ہیں، غریب لوگ بکھر کے، جبکہ بکھر متاثرہ علاقہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی شکایت آئی کہ متاثرین جو بیٹھے تھے تحصیل 18 زاری کے وہاں، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو کہ بکھر سے آئے ہیں اور وہ متاثرین نہیں ہیں، وہ صرف اس لیے یہاں آئے ہیں کہ یہاں انہیں شاید کچھ امداد مل جائے، کوئی انہیں کھانے پینے کی اشیاء مل جائیں۔
کچھ لوگوں کو سیاسی نعرے لگوانے کے لیے بھی لایا گیا وہاں پہ؟
جی ہاں، ایسی صورتحال بالکل تھی کہ مقامی جو ممبر صوبائی اسمبلی تھے ان کی جانب سے کچھ لوگ اسپیشل وہاں ہمیں نظر آئے ہیں اور باقاعدہ طور پر نعرے وغیرہ لگاتے رہے ہیں۔
یعنی حسب معمول جس طرح یہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جو ہیں اپنے حق میں سیلاب کے متاثرین کی امداد کے لیے بھی جو جلسے یا موقع ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاسی پروجیکشن کے لیے، اسی طرح ہو رہا ہے یہاں بھی؟
جی ہاں، مقامی ایم پی اے کے کافی لوگ اس میں شامل تھے، علاقہ انہی کا تھا، مقامی ایم پی اے کا۔
اچھا، یہاں پہ کچھ ہسپتال، کوئی طبی سہولتیں، کوئی خوراک کی کیا کیا مہیا کی گئی ہیں لوگوں کو؟
جہاں وزیر اعظم صاحب کو وزٹ کروایا گیا ہے اس میں میڈیسن کی سہولتیں موجود تھیں، اور ایک ہی روم میں ایک جگہ پر انسانوں کو چیک کرنے کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا گیا تھا، دوسری جگہ پر اسی روم میں لائف اسٹاک کے حوالے سے بھی ایک کیمپ لگایا گیا تھا، جو کہ شاید مناسب نہیں تھا کہ ایک ہی روم میں دونوں کو کیسے، لیکن کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے آنا تھا اور ان کے لیے یہ ایک پراپر انہوں نے ایک سیٹ ٹائپ ارینج کیا تھا۔
باقی لوگوں کی شکایتیں کیا ہیں وہاں پہ سب سے بڑی، یعنی خوراک مل رہی ہے ان کو اچھی طرح؟
لوگ مطمئن نہیں ہیں حکومت سے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں مخیر حضرات جو ہیں ان کی جانب سے جو امداد مل رہی ہے وہ ہمیں زیادہ مل رہی ہے، جبکہ سرکاری طور پر مطمئن نہیں نظر آ رہے۔
اچھا، جو لائف سٹاک جو بچ گئے ہیں ان کے لیے کچھ چارہ وغیرہ سب مہیا کیا جا رہا ہے؟
چارے کا یہاں کوئی انتظام نہیں ہے لائف سٹاک کے لیے، میڈیکل ایک کیمپ لگا رکھا ہے، اور جس جگہ میں موجود تھا اس جگہ کوئی 1980 جانوروں کی ویکسینیشن جو ہے نا لائف اسٹاک کا حملہ ہے وہ کر چکا ہے۔
کتنے جانور ہیں جو تباہ ہوئے، لوگ کیا بتا رہے، نقصان کتنا زیادہ ہوا یہاں؟
جس سے ہماری بات ہوگی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرا سب کچھ جو ہے نا اس فلڈ میں چلا گیا، لیکن جب ہم نے یہ بات انتظامیہ سے پوچھی کہ اس تحصیل 18 زاری جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے فلڈ کے تھے اس میں کیا صورت حال ہے، تو انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 104 دیہات اس میں متاثر ہوئے ہیں، जिनमें से आप 101 जो देहात है ये सारे मुतासिर हो गए। उन्होंने अपने पेपर्स पर लिखा था कि ये सारे मुतासिर हैं और इस इलाके की आबादी भी 1,80,000 आबादी है सिर्फ तहसील 18,000 की जो मुतासिर हुई है,
यानी जो डिस्प्लेस बेदखल हुई है वहाँ पे।
जी हाँ, तहसील 18,000 में जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है सैलाब से, इसका जो रकबा है 1,35,000 एकड़ मुतासिर हुआ है।
अदनान नूर, इस इलाके में जो फसलें तबाह हुई हैं उनमें कौन कौन सी फसलें, जो कितनी रकबे की थी जो तबाह हुई हैं फसलें?
तहसील 18,000 को हम सिर्फ देखें तो इस पे 26,000 एकड़ पर सिर्फ चावल की फसल लगी हुई, कपास की फसल जो है 9,000 एकड़ पे मुश्तमिल कपास की फसल भी तबाह हुई है और 28,000 पे जो है वो गन्ने की फसल यहाँ लगाई हुई थी कमांड की, वो भी मुतासिर हुई और 8,000 एकड़ रकबा ऐसा है जो सिर्फ चारे के लिए जो उनका मुतासिर हुआ है जिस रकबे पे लगा हुआ।
लाइव स्टॉक की क्या हालत है वहाँ पे, कुछ बचे हैं या नहीं बचे?
इनकी हालत ऐसी है कि जो बचे हैं वो इस वक्त बंद पर और साइडों पर हैं, लेकिन बिल्कुल उन्हें चारे के हवाले से किसी ने सोचा ही नहीं है, ना हुकूमत की जानिब से सोचा गया और ना कोई मुखय्यर हजरात भी जो कर रहे हैं, वो इंसानियत के लिए तो सब कुछ हो रहा है लेकिन हमें यहाँ जब भूखे जानवर नजर आए हैं और बिलबिलाते हुए जानवर नजर आए हैं।
जंग में सैलाब के बाद की तबाहकारी और बहाली का काम पर अदम एतमाद सहाफी अदनान नूर तफसील बता रहे थे। सैलाब के पानी को गुजरात से गुजरे एक हफ्ता हो गया मगर मुकामी सहाफी उस्मान तैयब ने बताया कि जिला भर की चावल की तबाह फसल तबाह हो गई है मगर इस जिले को ताहल आफतजदा करार नहीं दिया गया है।
गुजरात में सैलाब के बाद यहाँ के अवाम को शदीद मुश्किल का सामना है। गुजरात की मजमू आबादी 20,00,000 के करीब है जिसका ज्यादातर रकबा जरी है, जहाँ लोग खेती बाड़ी करके अपनी गुजर औकात करते हैं।
अच्छा, तो उस्मान साहब बताइए कौन सी फसल सबसे ज्यादा यहाँ पे?
हाँ जी, ये चावल की जनास है।
कितना रकबा है, कुछ कितनी टन?
हाँ जी, ये जिला गुजरात का 60% जो रकबा है ये जरिया और इसमें चावल की जनास जो थी वो लगी हुई थी।
कुछ अंदाजा है कि सारी तबाह हो गई चावल की फसलें या कुछ बची?
जिला गुजरात में तकरीबन जितनी फसलें थी या जितना माल मवेशियों के लिए चारा लगाया गया था वो सब सैलाबी पानी की नजर हो गया है।
अच्छा, तो हुकूमत ने कुछ इस सिलसिले में ऐलान किया, क्या करेंगे वो लोग?
हाँ जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से अभी तक मुतासरीन की बहाली और राशन और शाय खुर्दनोश और माल मवेशियों के लिए चारा और मुतबादल अरेंजमेंट के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता पंजाब के वजीर आला मियाँ शहबाज शरीफ गुज़श्ता दिनों जिला गुजरात के गाँव कोटला कासिम और वहाँ पहुँचे, मुतासरा लागू का फर्जी वो थोड़ा सा दौरा किया और बगैर लोगों के मसाइल सुने वापस चले गए।
अच्छा।
और उसी वक्त जिले इंतजामिया की तरफ से लगाया गया वो आरजी रिलीफ कैंप था, वो भी उखाड़ लिया गया।
अच्छा, वो उखाड़ लिया गया, तो फिर लोग कहाँ जा रहे हैं, मदद कहाँ से ले रहे हैं?
ज्यादातर लोग नकल मकानी कर चुके हैं जो दरियाए चनाब के आस पास 10-15 किलोमीटर के दूर वाकया देहातों में थे, वो नकल मकानी कर चुके हैं और माल मवेशी उनके जो पानी में बैठ चुके हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं और माल मवेशियों के लिए चारे के लिए मुश्किलात थी, तो ये लोग अपनी मदद आपके तहत या खुले आसमान तले बेयारों मददगार मौजूद हैं।
लेकिन हुकूमत ने जिला गुजरात को जहाँ पे इतनी ज्यादा तबाही हुई है आफतजदा इलाका करार दिया है, जिला आफतजदा जिला करार दिया है अभी तक?
ये ना ही हुकूमत पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट गुजरात को आफतजदा करार दिया है और ना ही DCO गुजरात ने जो जिला गुजरात के मुतासरा देहात है उनको आफतजदा करार दिया है।
लोगों की वहाँ पे जरूरत क्या, जरूरियात क्या है, क्या चाह रहे हैं?
जी, लोगों को शाय खुर्दनोश की जरूरत है और माल मवेशियों के लिए चारा की शदीद जरूरत है, जो कि लोगों को मुश्किलात का सामना है और मतबादल अरेंजमेंट है जो कि वो वहाँ कयाम करें। पाकिस्तान में पहले गुज़श्ता द्वार में जो सैलाब आते थे तो वहाँ हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब जो है मुतासरा लोगों को गवर्नमेंट के स्कूलों में शिफ्ट कर देती। अब तो जो मुतासरा देहातों में स्कूल वाक़ हैं वो भी सैलाब की नजर हो चुके हैं, या तो उनकी चार दीवारियां गिर चुकी हैं या उनकी छतें गिर चुकी हैं। कई देहातों में लोग बंद हैं बड़े ये दरियाओं के साथ बने हुए या सड़कें हैं उन पे वो आर्जी तौर पर वो शिफ्ट है।
ये थी गुजरात के मुकामी सहाफी उस्मान तैयब। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुकामी सतह पर महदूद हद तक अपनी मदद आपके तहत खुराक और बुनियादी ज़रूरियात के लिए कोशिशें तो लोग कर रहे हैं मगर हुकूमत के किरदार के बारे में मुतासरीन की शिकायत बढ़ रही है। जैसा कि अभी आपने अदनान नूर और उस्मान तैयब जो मुकामी सहाफी जंग के और गुजरात के उनसे सुना। मैंने कुछ देर पहले वफाकी वजीर इतलात से बात की और यही जानना था कि वो क्या कर रहे हैं और सबसे पहले मेरा सवाल ये था कि कितना इलाका सैलाब से मुतासर हुआ है।
कोई 11,00,000 एकड़ जमीन है जिसमें फसल खड़ी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान जो है उसको अलहदा आप करेंगे, जो फसल का नुकसान हुआ है वो अलहदा करेंगे। कल हमारी काबीना की मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने این ڈی ایم اے جو ہے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے, پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی نقصانات کا اندازہ لگائیں, کیونکہ اس کے لیے خود این ڈی ایم اے کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن این ڈی ایم اے مل کے کام کرے گی جو پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے گروپس ہیں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ.
ٹھیک ہے پروین صاحب, جو بتائیں کہ کیپیسٹی نہیں این ڈی ایم اے کی, لیکن این ڈی ایم اے تو بہت عرصے سے کام کر رہا ہے اور 3 فلڈز بڑے بڑے گزر چکے اس ادارے کی قیام کی موجودگی کے دوران, کوئی انہوں نے کچھ سیکھا نہیں؟
وہ ریلیف کا کام تو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, ان کا ریلیف کا کام اتنا اچھا ہے کہ جیسے یہ کام شروع ہوتا ہے وہ میدان میں نکل آتے ہیں, ریسکیو کا کام کر لیتے ہیں, وہ آرگنائز ریلیف کا کام کر لیتے ہیں, لیکن نقصانات کا جائزہ لینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہو.
ٹھیک ہے, لیکن ریلیف کا کام بھی تو صحیح نہیں ہو رہا نا پرویز صاحب. سیالکوٹ سے لے کر جہاں سے سیلاب گزرے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہے, گجرات, جھنگ, ان تمام علاقوں میں ابھی تک لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے رپورٹرز جو موقع سے ہو کر آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہاں پہ حالات ازار ناقابل بیان ہیں.
میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے ریلیف کے کام کا پہلا حصہ ہوتا ہے ریسکیو کرنا, تو ریسکیو تو لوگوں کو کیا گیا ہے پہلے 2-4 دن جب بارشیں ہو رہی تھیں تو جو اموات,
لیکن جانی نقصان تو پھر بھی بہت زیادہ ہوا ہے, پچھلے سیلابوں کی نسبت زیادہ ہوا ہے.
نہیں, 128 لوگ ابھی تک جانی نقصان, اور وہ بھی ایک ہفتے سے آپ نے اس نقصان کا نہیں سنا ہوگا یہ شروع, اور وہ بھی زیادہ نقصان ایسے ہوا کہ یہ لوگوں کے گھروں کی چھتیں گری, پانی میں ڈوب کے مرنے سے یا پانی میں بہہ جانے سے کسی کا نقصان نہیں ہوا, زیادہ بارش کے نتیجے میں لوگوں کے گھروں کی چھتیں گر گئیں,
لوگ تو مرے ہیں نا, اور اس طرح بہت ساری بربادی بھی ہوئی. لیکن جب ایک منظم ریاستی ادارے ہوتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پیش بندی کریں, اگر مکانات بھی کمزور ہے تو ان کو گرا دیں, ڈیمولش کر دیں. ہمارے یہاں تو کوئی نظام چلتا نہیں نظر آ رہا.
سکلین آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں آبادی کروڑوں کی تعداد میں ہے اور لاکھوں کی تعداد میں گھر ہیں, جب 2-5 سال پانی نہیں آتا تو دریا کے بیڈ میں لوگوں نے گھر بنا لیتے ہیں.
بالکل بنا لیتے ہیں, لیکن ان کو روکنے کی ذمہ داری تو ریاست ہی کی ہے نا. ابھی فلڈ چینلز بنے ہوئے ہر دریا کے ساتھ ساتھ, ان پہ فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں, لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں. فیکٹریاں تو ظاہر ہے حکومت کی مرضی کے بغیر بنی نہیں سکتی.
یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہاں پہ حکومت آتی کب ہے. وہ ابھی 14 مہینے ہماری حکومت کو ہوئے ہیں, جو پچھلے 4-5 مہینے سے پاکستان میں ڈرامہ چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
نہیں دیکھیں, اس ڈرامے میں جانا چاہ رہا کہ اس ڈرامے کی وجہ سے حکومت کی کیپیسٹی میں کمزوری نہیں, حکومت کی صلاحیت جو ہے وہ اپنے محکمے الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں. 14 مہینے آپ کی حکومت کو ہوئے ہیں, لیکن ادارے تو بہت عرصے سے چل رہے ہیں, ان اداروں کی بھی تو کوئی سرزنش کی جائے.
میرے خیال میں اداروں نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کیا ہے, لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, انہوں نے عارضی ان کی رہائش کا بندوبست کیا ہے, ٹینٹ وغیرہ سب لوگوں کو لگ گئے ہیں, اب کھانا بھی ان تک پہنچتا ہے. خود چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ پرسنلی اس کی
دیکھیں. آپ وزیر اطلاعات ہیں, ظاہر اپنی اپنی حکومت کی تعریف کرنی ہے, لیکن جو زمینی حالات ہیں وہ مختلف
کر رہا. میں بالکل تعریف نہیں کر رہا, صرف یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دو باتیں ہمارے لیے پہلی ضروری تھیں, کہ لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جائے, وہ فریضہ بہت اچھے طریقے سے انجام پہنچے. آپ کو شکایات کرتے ہوئے ملیں گے, ظاہر ہے کہ جس کا گھر پانی میں بہہ گیا, لیکن کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہ جی میں فلاں جگہ پہ ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا اور میرا کوئی بندہ میرے پیچھے رہ گیا, اور کوئی جانور کسی کا نہیں ہم نے چھوڑا.
دیکھیے جانور بھی بہت برباد ہوئے, جب آپ کو نقصان کا آپ لوگ تخمینہ لگائیں گے تو اس میں جو لائف سٹاک کی بربادی وہ بہت زیادہ ہے.
بالکل نہیں,
لیکن پرویز رشید آپ کی حکومت مرکز میں ضرور 14 مہینے پرانی ہے, لیکن پنجاب میں یہ کم از کم 6 سال پرانی ہے.
ظاہر ہے کہ ایک تو یہ ناگہانی آفت ہوتی ہے, یہ آپ کے ملک میں بھی آ جاتی ہے جب, تو میں نے گھروں کو بہتے ہوئے دیکھا ہے. دنیا کے جدید ترین ممالک میں بھی یہ جب ناگہانی آفت آ جائے, اور یہ وہ ایک ایسا سیلاب آ گیا جس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی, اور 600 ملی میٹر بارش 3 دن میں ہوئی, جو ریکارڈ ہے پچھلے 20-22 سال کا.
تو آپ کے خیال میں بھارت نے آپ کو باقاعدہ اطلاعات نہیں دی پانی کے فلو کے آنے کی؟
بھارت تو خود سیلاب کا شکار ہوا ہے.
ہاں لیکن وہاں پہ تو جب سیلاب آیا تو وہ پانی فوراً بہ کے تو نہیں پاکستان میں آ گیا نا, اس میں پہنچتے پہنچتے 1-2 دن لگے ہیں, تو اس کو ناگہانی آفت اس طرح نہیں, کیسے زلزلہ آتا ہے.
نہیں لیکن بارشیں تو دیکھیے, پانی سے نقصان کم ہوا ہے, بارشوں سے زیادہ نقصان ہوا ہے, اور بارشیں ایک ہی وقت میں ہوئی ہیں, ان کے یہاں بھی جب بارش ہو رہی تھی ہمارے یہاں بھی بارش ہو رہی تھی, بارشوں میں کوئی فرق نہیں تھا.
لیکن پاکستان میں بارش کم ہوئی ہے, اوپر زیادہ بارش ہوئی ہے کشمیر کے علاقے میں.
جی اوپر زیادہ بارش ہوئی, پھر ان بارشوں سے نقصانات ہوا, پنجاب میں بھی بارشوں سے نقصانات ہوئے, اور پھر اس کے بعد پانی کے ریلے آنے شروع ہو گئے.
کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا آپ لوگوں نے اس کی بحالی کے لیے لوگوں کی جو نقصانات ہوئے اس کے لیے؟
پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی سرگودا میں کہا کہ انلمیٹڈ بجٹ اس کے لیے رکھتے ہیں, جتنی ضرورت ہوگی.
اچھا, جن کی لائف اسٹاک برباد ہوئی ان کو پیسے دیں گے؟
لائف اسٹاک کا بہت کم نقصان ہوا ہے, لائف اسٹاک کو اور ہیومن لائف دونوں کو ہم نے بچایا ہے, بلکہ لائف اسٹاک کے لیے چارے کا بندوبست بھی حکومت پنجاب کر رہی ہے تاکہ ان کے مویشی جو ہیں ان کو چارہ ملتا رہے. لیکن اگر کسی کی لائف اسٹاک کا نقصان ہوا ہے, کسی کا گھر گر گیا, گھر ٹوٹ گیا, دونوں نقصانات پورے کیے جائیں گے.
یہ تھے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید. بھارت کا آپ نے ذکر سنا, بھارت کے انتظام کشمیر میں حکام تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہاں سیلاب آیا تو تقریباً 1.5 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور امدادی کارروائیاں بھی زور شور سے جاری کی گئیں. مگر سری نگر کے مقامی صحافی پرویز مجید سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ سیلاب سے متاثر ہونے والے کئی علاقوں میں ابھی تک امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے.
جی, میں ابھی کافی علاقوں کا دورہ کر کے آیا جہاں کچھ لوگ گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں جو کشتیوں کے ذریعے غذا لے رہے ہیں اندر, اور کچھ لوگ جو راحت کے کیمپوں میں ہیں جو والنٹیئرز چلا رہے ہیں.
مجھے سمجھانے کے لیے بتائیں گے کہ سری نگر کے کون کون سے علاقے ہیں جو ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور جو کچھ جہاں سے پانی اتر گیا لیکن بری حالت اور امداد نہیں پہنچی, کچھ سمجھا سکتے ہیں تھوڑا سا؟
سری نگر کا چہرہ جس کو کہیں, یعنی جو بزنس سینٹر ہے لال چوک کا علاقہ, جو بالکل مرکزی علاقہ ہے سری نگر کا, وہ ابھی بھی ان ایکسیسیبل ہے, ناقابل رسائی ہے, پانی میں ہے وہ علاقہ. وہاں پہ گاڑیوں کے ذریعے بھی چلنا ابھی بھی مشکل ہے, اور وہاں پہ جو خرابی مچی ہے سڑکوں پہ, سڑکیں چلنے کے قابل نہیں ہیں. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب شہر کا مرکزی علاقہ قابل استعمال نہیں ہے تو کون سا علاقہ ہوگا جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. ہسپتال ان ایکسیسیبل ہیں, جو اہم سرکاری ادارے ہیں, سول سیکرٹریٹ ہے.
کتنی آبادی متاثر ہوئی ہے جس کو فوری طور پہ امداد کی ضرورت ہے اس وقت؟
وہ آبادی میں یہ بتاؤں کہ جن گھروں میں پانی جمع ہوا ہے, جیسے اگر فرسٹ فلور میں پہلی منزل میں پانی جمع ہوا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ دوسری منزل میں رہ پائیں گے. اگر ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں کہ جو گھر رہنے کے قابل نہیں رہے, کم سے کم اگر مستقل نہیں لیکن کچھ وقت کے لیے, کم سے کم 20 دن نہیں, اس حساب سے تو جن لوگوں کو ابھی پھر شیلٹر یعنی پناہ دینے کی ضرورت ہے وہ لاکھوں میں ہے سری نگر شہر میں. 14 لاکھ کی آبادی ہے, مجھے لگتا ہے لگ بھگ نصف آبادی ہے.
اچھا, یعنی 7 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ براہ راست متاثر ہوئے ہیں سری نگر کے شہر میں. اس کے علاوہ جو دوسرے ضلع ہیں وہ الگ ہیں. اس کے علاوہ
جی بالکل, وہ الگ ہیں اور وہاں دوسری طرح کی ضروریات ہیں اور دوسری طرح کا کام کاج.
اچھا, فوری طور پہ کیا کس قسم کی مدد مل رہی ہے لوگوں کو؟ خوراک مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, ادویات مل رہی ہیں؟
اس میں ابھی جو مدد لوگوں کی جا رہی ہے اس کے دو طریقے ہیں. ایک وہ جو جن کو گھروں سے نکالا گیا اور جن کو راحت کے کیمپوں میں رکھا گیا ہے, ان کو والنٹیئرز چلا رہے ہیں.
ٹھیک ہے, اور جو لوگ ابھی بھی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں,
جو لوگ ابھی بھی ہے, کل میں ایک جگہ گیا تھا, ان کی وائس بائٹ بھی ہے میرے پاس. کشتی کے ذریعے 500 کی آبادی والی ایک لوکیلٹی ہے سری نگر کی, اس کو کہتے ہیں پادشاہی باغ پتی, وہاں لوگ کھڑے تھے اور بڑی کشتیوں کے ذریعے پانی اور کھانے کی چیزیں پہنچا رہے تھے.
یہ تھے سری نگر سے صحافی پرویز مجید. اور پاکستان کی صوبہ بلوچستان کے ایک بم دھماکے میں جو کوئٹہ میں ہوا ہے, اس میں ایف سی کے 2 اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
یہ دھماکہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں پرانے بس اڈے کے قریب ہوا. سی سی پی او کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ نامعلوم افراد نے کرولا کار میں دماغ خیز مواد نصب کر کے اسے پرانے اڈے کے قریب پارک کیا تھا. دماغ خیز مواد کو اس وقت اڑایا گیا جب فرنٹیئر کور کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں. دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ اس کی آواز کوئٹہ شہر میں دور دور تک سنی گئی. اس دھماکے کے بارے میں عینی شاہدین کا کہنا ہے.
جی, ہمارا نام سلیمان ہے, یہ چوک میں تھا مزدوروں کا, ادھر کام کر رہا تھا, ادھر دھماکہ ہو گیا, سمجھے ادھر پاؤں میں لگ گیا تھا. جو ایف سی گاڑی تھا نا, ہم تھوڑا اس کا دور تھا, بس سے ابھی مزدور کے لیے نکلے ہوں, اچھا کام کے لیے, غریب بندے ہوں, اس کے لیے ہم نے مزدور کے لیے آیا تھا. یہ بھی جو کو ہلاک تھا وہ بھی مزدور تھا, جو زخمی تھا وہ بھی مزدور تھا.
پھر ادھر مزدور ایک بلایا, مزدور ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا, ادھر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر, بات کر رہے تھے, دھماکہ ہوا کوئی معلوم نہیں ہوا کیا ہوتا کیا نہیں, ہم گر گئے کوئی معلوم نہیں ہے. ہمارا بیٹا تھا ایک, وہ بھی زخمی ہو گیا ایسے, تو ہمارے ساتھ کھڑا تھا, وہ تو ایسے تڑپ رہا تھا.
اس دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں ایف سی کا ایک حوالدار شامل ہے, جبکہ زخمیوں میں ایک بچے کے علاوہ ایف سی کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں. دھماکے کی وجہ سے ایک رکشہ سمیت 4 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. اس کے علاوہ قرب و جوار کے گھروں اور دکانوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکہ دیسی ساختہ بم کے ذریعے کیا گیا، جس کے لیے 30 سے 40 کلو دھماک خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے سی سی پی او کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا کہنا تھا،
مجھے بتایا کہ اس میں نٹ بولٹس اور شارپ قسم کی کیل یا اس طرح کے آبجیکٹس بھی پائے گئے ہیں اس آئی ڈی میں۔ تو آئی ڈی کی مقدار اور تعداد وہ دیکھیں تو وہ بہت بڑی تھی، تو باقی کوئی ایسی انفارمیشن ایڈوانس اس کی نہیں تھی۔
اس دھماکے کی ذمہ داری کالا دماسکرت پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے۔ نامعلوم مقام سے سیٹلائٹ فون پر تنظیم کے ترجمان مرید بلوچ نے بتایا کہ یہ دھماکہ اسپلنجی کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کے محاصرے اور وہاں کی آبادی کو ہراساں کرنے کے رد عمل میں کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور ابھی تحریک طالبان کے متعلق خبر ہے کہ اس کے پنجابی طالبان نے عسکریت پسندی ترک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ابھی تھوڑی دیر بعد آیا چاہتی ہے۔
سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع: امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
سیربین کے ساتھ امبر خری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا دیجیے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
بھارت میں جاری چیمپئنز لیگ T20 کرکٹ کا کوالیفائنگ راؤنڈ اس وقت پاکستانی ٹیم لاہور لائنز اور دفاعی چیمپئنز ممبئی انڈینز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے، جبکہ آج ہی کھیلے جانے والے ایک اور کوالیفائنگ میچ میں نیوزی لینڈ کی ناردرن ڈسٹرکٹس اور سری لنکا کی سدرن ایکسپریس مد مقابل رہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں 4 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پاکستان کی لاہور لائنز، بھارت کی ممبئی انڈینز، سری لنکا کی سدرن ایکسپریس اور نیوزی لینڈ کی ناردرن ڈسٹرکٹس شامل ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہر ٹیم 3 میچ کھیلے گی اور صرف ایک ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی ون خال پریمیئر لیگ ٹائٹل کی جیت کے لیے پر امید ہیں، جبکہ مانچسٹر یونائیٹڈ لیگ ٹیبل پر 14th نمبر پر ہے اور فٹ بال کلب چیلسی سے 7 پوائنٹس پیچھے ہے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ نے اسکواڈ میں بہترین کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے، جن میں لوک شو، مارکو شروخو اور راڈامیل فالکو جیسے نام شامل ہیں۔ تمام نئے کھلاڑیوں کو خریدنے پر یونائیٹڈ نے 150 ملین پاؤنڈ خرچ کیے ہیں۔ فٹ بال کلب ریال میڈرڈ کے فارورڈ پلیئر کرسٹیانو رونالڈو جو گھٹنے کی چوٹ کے باعث کسی کھیل میں شامل نہیں ہو سکے تھے، مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایک نئی کار ریس چیمپئن شپ، جس میں بجلی سے چلنے والی کاریں استعمال ہو رہی ہیں، چند بڑے برانڈز کی سپورٹ کے ساتھ بیجنگ میں شروع ہو گئی ہے۔ اسے فارمولا ای کا نام دیا گیا ہے۔ ریس میں استعمال ہونے والی الیکٹرک کاروں کی رفتار 225 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ البتہ کاروں میں استعمال ہونے والی الیکٹرک بیٹری کی مختصر مدت استعمال کے باعث آدھے راستے ہی میں باقی فاصلہ طے کرنے کے لیے ڈرائیورز کو دوسری کار میں منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ویلنگٹن جاری رگبی چیمپئن شپ میں نیوزی لینڈ کے رچی میکو نے جنوبی افریقہ کے ہینڈرکسا کو شکست دے کر 36th ٹیسٹ جیت لیا ہے۔ سنوکر میں کیلیفورنیا کے مارک ایلن نے انگلش پروفیشنل سنوکر پلیئر مارک سیلوی کو ہرا کر شنگھائی ماسٹرز فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز۔ اسلام آباد کے ایک میجسٹریٹ کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے تقریباً 100 کارکنوں کو عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ بی بی سی ڈاٹ کام کی یہ اس وقت کی شہ سرخی ہے۔ اس کی تفصیل سیربین میں کچھ دیر بعد آیا چاہتی ہے، مگر اس وقت خبروں کا خلاصہ کے ساتھ محمد عبداللہ فاروقی۔
پاکستان میں دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا جنوبی ضلع ملتان اور مظفر گڑھ کے علاقوں سے گزرتے ہوئے پنجنت ہیڈ ورکس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں سے بڑے پیمانے پر بھارتی کشمیر میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ عراق کے نئے وزیراعظم حیدر العبادی نے فوج کو حکم دیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف جنگ میں رہائشی علاقوں پر بمباری نہ کی جائے۔ نائجیریا کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آج شمال مشرقی ریاست بورنو پر حملے کو ناکام بناتے ہوئے بوکو حرام کے 100 سے زیادہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ مصر دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں فعال کردار ادا کر سکتا ہے، وہ دولت اسلامیہ کے خلاف حمایت حاصل کرنے کے لیے عرب ممالک کے دورے پر ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جو کہ پنجابی طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے نے اعلان کیا ہے کہ وہ عسکریت پسندی ترک کر کے پرامن مشن کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تاہم پنجابی طالبان کے رہنما عصمت اللہ معاویہ نے کہا کہ وہ پاکستان میں حملے بند کریں گے مگر افغانستان میں عسکریت پسندی جاری رہے گی۔ پنجابی طالبان کے اعلان کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے پشاور کے مقامی صحافی محمود جان بابر سے بات کی۔
جیسے کہ یہ پہلے سے ہی مذاکرات کے حامی تھے اور مذاکرات کے جو لوگ مخالفین تھے تو وہ ان کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور جو مذاکرات کے حامی تھے تو وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ تو آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ اعلان کیا ہے اپنی ایک ای میل میں جو کہ انہوں نے پاکستان کی میڈیا کو جاری کی ہے، کہ ان کی اپنی حیثیت جتنی بھی تھی قبائلی علاقوں کے اندر یا پاکستان کے اندر، اب انہوں نے علماء سے مشاورت کے بعد وہ یہ اعلان کرتے ہیں آج کے بعد وہ پاکستان میں کوئی عسکری کارروائی نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس سے پہلے جتنی بھی اب ان کی کارروائیاں ہوئی ہیں تو وہ اس کو یہاں پہ معطل کر کے اب اپنا کام یہ شرعی خطوط پہ کہتے ہیں کہ اپنا صرف دعوت کا کام جاری رکھیں گے، اور وہ دعوت جس کام کے لیے جو ان کی جدوجہد انہوں نے شروع کی تھی، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بندوق کی بجائے جا کے زبانوں کے ذریعے اور لوگوں
کے پاس تبلیغ کی طرف آنے کی اعلان کر رہے ہیں۔ اچھا، ویسے اس کی وجوہات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ تقسیم ہو رہی طالبان کی تحریک، کیا ہو رہا ہے؟
شمالی وزیرستان میں جب آپریشن شروع ہوا اس سے پہلے ہی تحریک طالبان میں وہ دھڑے بھی موجود تھے جو کہ جو مذاکرات کا عمل تھا اس کے بھی خلاف تھے، لیکن جب آپریشن شروع ہوا اور جب ان کو وہاں سے ڈسپرس ہو کے نکلنا پڑا اور ان کی سمتیں بدلی اور یہ مختلف سمتوں میں نکل گئے، کچھ وہ تھے جو کہ حکومت کے خلاف ہیں تو انہوں نے اپنے لیے نئے راستے متعین کیے، اور وہ گئے وہاں پہ مومند ایجنسی میں، پھر وہ جماعت الاحرار کی صورت میں پھر وہ اکٹھے ہوئے، اور وہ لوگ جو کہ حکومت کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اورکزئی میں ہوں، چاہے وہ کرم میں ہوں، چاہے وہ مومند میں ہوں، باجوڑ میں ہوں، وزیرستان میں ہوں، وہ وہاں پہ جا کے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو محسود طالبان تھے تو وہ اپنے علاقے کی طرف وہاں سے موو کر کے چلے گئے، مکین کے علاقے کی طرف جو کہ جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے، اور انہوں نے مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
تو ایک لحاظ سے یہ پھیل گئے ہوئے، ڈسپرس ہو گئے ہوئے ہیں۔
جی، ڈسپرس ہو گئے۔ یہ ایسی تقسیم تھی کہ جس نے ان گروپوں کو جو کہ جا کے ان کے پاس قبائلی علاقوں میں پناہ گزین ہوئے تھے، جس میں یہ پنجابی طالبان کا بھی نام سامنے آ رہا تھا، تو وہ لوگ ان کے اوپر جو امبریلا تھا
وہ ختم ہو گئے۔ تو کیا محمود جان، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی طالبان کے لیے قبائلی علاقوں میں رہنا ذرا مشکل ہوگا یا ناممکن ہوگا؟
کم از کم ان علاقوں میں جہاں پہ حکومت کی ریٹ بحال ہے، جیسے کہ شمالی وزیرستان میں، جیسے کہ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ 70% علاقہ وہ علاقہ جہاں پہ شورش تھے اور ان کے ساتھ لڑنے والے تھے، وہاں پہ اب وہ لوگ نہیں رہے اور اب علاقے پہ ریاست کا کنٹرول ہے، ان علاقوں میں ان کے لیے رہنا مشکل ہوگا۔ ان علاقوں میں ان کے لیے شاید رہنا مشکل ہو جہاں پہ حکومت کے ساتھ لوگوں نے لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور وہ لوگ پرامن طور پہ رہنا چاہتے ہیں، مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ اپنے مسائل اب ریاست کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں، تو شاید ان علاقوں میں اب ان کے لیے رہنا آسان نہ ہو۔ اگر یہ وہاں رہیں گے بھی تو چوری چھپے رہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ علاقے جہاں پہ جیسے کہ مومند ایجنسی میں شاید اگر ان کے لیے کوئی تھوڑی بہت جگہ بچی ہو، لیکن وہاں پر بھی جو جماعت الاحرار کے نام سے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی انہیں شروع سے اتنا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے اب شاید ان کے لیے یہ ایک ہی رستہ بچا ہے
کہ یہ واپس پنجاب میں آ جائیں،
کہ پرامن رہیں اور اپنے دعوت و تبلیغ ہی تک محدود رہیں، تو ان کے لیے یہ اس وقت زیادہ اچھا ہے۔
تو یہ بھی ممکن ہے کہ واپس پنجاب میں آ جائیں؟
جی، یہ اپنے علاقوں میں بھی اگر اب رہیں گے تو حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ جو لوگ بندوق کا راستہ اختیار نہیں کریں گے اور مسلح جدوجہد نہیں کریں گے تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, تو شاید ان کو بھی پنجاب میں رہنے کا موقع دیا جائے اور حکومت بھی اب کچھ صرف نظر کرے, کیونکہ ان پہ ہاتھ ڈالنے کا مقصد یہی ہوگا کہ ان کو پھر دوبارہ اسی رستے پہ لایا جائے جو رستہ انہوں نے پہلے اختیار کیا تھا, تو شاید حکومت بھی اب اپنے لیے کوئی جیت کا رستہ نکالے.
یہ تھے پشاور سے صحافی محمود جان بابر. ادھر اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اعظم سواتی سمیت کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتاریاں آج اس وقت عمل میں آئیں جب تحریک انصاف کے بعض کارکنوں نے ضلع کچہری میں قیدیوں سے بھری وین کو جیل جانے سے روکنے کی کوشش کی تھی. دوسری جانب تحریک انصاف نے گرفتاریوں کے خلاف بطور احتجاج حکومت سے جاری مذاکراتی عمل کو معطل کر دیا ہے. اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ.
ایفیٹ کچہری میں مقامی عدالت نے تحریک انصاف کے 200 سے زیادہ کارکنوں کو آج اڈیالیا جیل بھیج دیا ہے, جن کو کل رات پولیس نے راولپنڈی اور اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا. جس وقت ان کارکنوں کو پولیس وین میں جیل منتقل کیا جا رہا تھا تو عین اس وقت تحریک انصاف کے درجنوں کارکنوں نے نہ صرف سخت احتجاج کیا بلکہ ایک وین کے ٹائر پنکچر کر دیے, اور نتیجے میں شدید گرمی کے باعث کئی قیدی وین کے اندر بے ہوش ہوئے. اس موقع پر آئی جی اسلام آباد طاہر عالم نے مظاہرین کو اٹھانے کے لیے مختلف اعلانات بھی کیے.
دفعہ 144 کے تحت آپ کا مجمع بھی خلاف قانون ہے. میں وارننگ دیتا ہوں کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں ورنہ ہم آپ سب کو گرفتار کر لیں گے, اور میں میڈیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم طاقت استعمال نہیں کریں گے, ہم انہیں گرفتار کریں گے.
بعد میں پولیس نے تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اعظم سواتی اور نائب صدر فراز شبلی کو حراست میں لے کر مالگر تھانے منتقل کر دیا. گرفتاری سے قبل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اعظم سواتی کا دیگر گرفتار ساتھیوں کے بارے میں کہنا تھا,
باقاعدہ طور پہ 20,000 روپے میں بتایا گیا کہ اس کا مچلکا جو ہے کرنے آج بینک بند ہے, میں وہاں انتظام کرنے کے لیے پیسے لے کے آیا ہوں. اب یہ بدماشی پہ اتر آئے, تشدد پہ اتر آئے, اور دیکھ لیں آپ یہ جو بچے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ 144 کی خلاف ورزی ہے, یہ 144 کی خلاف ورزی ہے, جس کو جو ہے انہوں نے اٹھایا ہے, کسی صورت میں ہم نہیں جائیں گے, جو کچھ انہوں نے کرنا ہے یہ کر لیں.
گرفتاریوں کے خلاف کارکنوں اور وکلا کی ایک بڑی تعداد نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی. اعظم سواتی کی گرفتاری کی وجوہات بتاتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کا مزید کہنا تھا,
انہوں نے دو تین قسم کے جرم کیے ہیں. ایک یہ کہ اسلام آباد میں 5 اور زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے, تو انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی. تمام نے گار سرکار میں مزاحمت, جنہیں ہم نے پکڑا ان ملزمان کو پولیس سے چھڑانے کی کوشش کی.
واقعی کے فوراً بعد اسلام آباد پریس کلب میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین نے کہا کہ جب تک گرفتار کارکنان نہیں ہوں گے اس وقت تک حکومت سے مذاکرات کا عمل معطل رہے گا.
اس ریاستی دہشت گردی کے سامنے کے ہوتے ہوئے اور جو پی ایم ایل نون کا اور شریف فیملی کا رویہ ہے, ہم نے تمام مذاکرات معطل کر دیے. جو جرگہ ایک سیاسی جرگہ تشکیل دیا گیا تھا اس کو بھی ہم نے آفیشلی انفارم کر دیا, مذاکرات نہیں کریں گے جب تک کہ یہ تمام جو ہمارے کارکن کو رہا نہ کیا جائے, جب تک یہاں پہ راستے نہ کھولے جائیں.
دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج شام یہاں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی وی پر حملے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور شناخت میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے.
اور میں آپ کو اس وقت صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ 20 لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے, جن میں سے 7 اریسٹ ہو چکے ہیں, گرفتار ہو چکے ہیں, کچھ دھرنے سے نکلتے ہوئے, کچھ پنجاب سے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ہر ایک تک پہنچیں گے, کیونکہ یہ حکومت کے خلاف مظاہرہ نہیں تھا, یہ ایک ریاستی ادارے کے خلاف تھا.
یہاں دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ انتظامیہ نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر کے موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی عائد کر رکھی ہے. پابندی کے بعد پولیس نے جڑواں شہروں میں اب تک 200 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا ہے. ایوب ترین, بی بی سی اسلام آباد.
ایک عالمی خبر. شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کے لیے وسیع تر عالمی اتحاد کی تشکیل کی کوششوں کے سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری مصر پہنچے ہیں, جہاں انہوں نے عرب لیگ کے سربراہ نبیل العربی اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کی. ان کی کوششوں سے اب تک سعودی عرب اور قطر سمیت 10 عرب ممالک کو دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کے لیے بنائے گئے اتحاد میں شامل کیا گیا ہے, جبکہ امریکہ کی جانب سے ایران کو اس اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا ہے. نام نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے واضح کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف بنائے جانے والے علاقائی اتحاد میں ایران کی کوئی جگہ نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ دولت اسلامیہ کے خلاف عرب ممالک کے رد عمل سے مطمئن ہے, لیکن اس اتحاد میں ایران کی شمولیت کو وہ موزوں نہیں سمجھتا. کہہ
رہے ہیں.
میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اور بہت سی دیگر وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کا اتحاد میں شامل کیا جانا درست نہیں ہوگا. ایسے وقت میں جب ایران شام اور دیگر علاقوں میں سرگرم عمل ہے, اسے دیگر معاملات میں ملوث کرنا موضوع نہیں.
عراق اور شام میں موجود شدت پسندوں کے خلاف بنائے جانے والے مسلم اتحاد میں جہاں سعودی عرب اور قطر سمیت 10 ممالک نے شمولیت کا اعلان کیا ہے, وہیں ترکی نے اس اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے. گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ترک صدر رجب طیب اردگان اور وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو سے ملاقاتیں کی تاکہ ترکی کو بھی اس عالمی اتحاد کی حمایت پر راضی کیا جا سکے. تاہم ترکی نے دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کے لیے اپنے فضائی اڈے دینے سے انکار کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگار جیم موئر کے مطابق ریاست اسلامیہ نے موصل کے قونصل خانے میں تعینات اہلکاروں سمیت 50 ترک باشندوں کو یرغمال بنا رکھا ہے, اور ترک حکومت کے انکار کی ایک وجہ یہ خوف ہے کہ کہیں داعش کے خلاف اتحاد میں شمولیت یرغمالیوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ نہ بن جائے. بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل سے متعلق شام کی صدارتی ترجمان ڈاکٹر بوتینیا شابان کا کہنا ہے کہ شام اس اتحاد کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے, لیکن کچھ شرائط کی بنیاد پر. کہہ رہی ہیں,
ہم پچھلے 30 برس سے شدت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی ہماری حمایت اور ہمارے بغیر ہماری سرزمین پر شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں حصہ نہیں لے سکتا.
ڈاکٹر شابان نے مزید کہا کہ وہ دولت اسلامیہ کی شدت پسندی اور قوت کا اندازہ لگانے میں غلطی نہیں کر رہی, بلکہ وہ تو مغرب سے یہ کہہ رہی ہیں,
آپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے, آپ کو وہ دیکھنا ہے جو در حقیقت یہاں ہو رہا ہے. صدر اوباما جنگجوؤں کے خلاف مالی امداد اور مسلح کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ تو پھر ویسے ہی ہے جیسے داعش, ان کے بھی وہی نظریات ہیں, وہی شدت پسندانہ سوچ ہے.
ادھر فرانس نے عراق کو داعش کے خلاف عسکری کارروائی میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند عراق کے دورے پر ہیں, جہاں انہوں نے دارالحکومت بغداد میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا,
میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں بغداد میں نئی حکومت کے قیام کے بعد عراق کا دورہ کرنے والا پہلا سربراہ مملکت ہوں. میں عراق کو فرانس کی دوستی اور حمایت کی یقین دہانی کراتا ہوں.
سنی شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ اس وقت عراق اور شام میں سرگرم عمل ہے, اور اس نے حال ہی میں 2 امریکی شہریوں کو بھی ہلاک کیا ہے, جبکہ امریکی فضائی حملوں کے رد عمل میں ایک برطانوی شہری ڈیوڈ ہینس کو ہلاک کرنے کا اعلان کر رکھا ہے, جس کے بعد ہینس کے اہل خانہ نے شدت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں. برطانوی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں شدت پسندوں کو براہ راست مخاطب کر کے کہا گیا ہے, ہم ڈیوڈ ہینس کے اہل خانہ ہیں, ہم نے آپ کو کئی پیغامات بھیجے جن کا کوئی جواب نہیں آیا, ہم ڈیوڈ کو پکڑنے والے افراد سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں. دولت اسلامیہ نے پرتھ سے تعلق رکھنے والے 44 سالہ ہینس کو گزشتہ برس شام میں امدادی سامان کی فراہمی کے دوران اغوا کیا تھا. حالیہ مہینوں میں دولت اسلامیہ نے شام کے مشرقی علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے, جبکہ عراق میں مزید قصبات, فوجی اڈوں اور ہتھیاروں پر قبضہ کیا ہے.
تفصیلات بتا رہی تھی معصوم ملک. مگر خود امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں نے دولت اسلامیہ کی شدت پسندی کے خلاف اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنا شروع کر دیا ہے. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
کیوں امریکہ میں رہنے والے بہت سے مسلمانوں نے عراق اور سیریا میں اسلامک اسٹیٹ یا آئی ایس نام کے شدت پسند گروہ کی مخالفت کا اعلان کیا ہے. حال ہی میں 2 امریکی صحافیوں کا گلا کاٹ کر ہلاک کرنے کے بعد سے امریکہ میں عام لوگوں میں آئی ایس کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے, اور اب امریکی صدر براک اوباما نے آئی ایس کے خلاف فوجی کارروائی اور فضائی حملے تیز کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور امریکہ نے اپیل کی ہے کہ بین الاقوامی برادری آئی ایس کے خلاف لڑائی میں ساتھ دیں. امریکہ میں زیادہ تر عام لوگوں میں بھی دولت اسلامیہ یا آئیسس کے شدت پسندوں کے خلاف بہت غصہ پایا جاتا ہے, لیکن اب تک امریکہ میں کچھ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے نظر آتے تھے کہ امریکی مسلمان آئی ایس جیسے درندوں کی کھل کر مذمت کیوں نہیں کرتے نظر آتے. اب کئی مسلم تنظیموں نے آئی ایس کی مخالفت میں آواز اٹھائی ہے. نیو یارک میں جٹسن میموریل چرچ میں مسلمانوں کے ساتھ کئی عیسائی اور یہودی مذہبی رہنما اور انسانی حقوق کے کارکن بھی آئی ایس کے خلاف آواز اٹھانے میں شامل ہوئے. لنڈا سرسور ایک عرب نژاد امریکی خاتون ہیں جو نیو یارک میں عرب نژاد غیر سرکاری تنظیم عرب امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کی ڈائریکٹر ہیں.
Not only against Christians and Yazidis and others, but the largest group of victims of ISIS have been Muslims.
لنڈا سرسور کہہ رہی تھیں آئسس نے صرف عیسائی اور یزیدیوں کو ہی نہیں بلکہ بڑی تعداد میں مسلم لوگوں کا بھی قتل کیا ہے اور وہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہیں. آئسس کے خلاف مظاہرے میں پوسٹر بھی موجود تھے جن پر آئی ایس کے سرغنہ البغدادی کے بارے میں لکھا تھا کہ البغدادی تمہاری جگہ جہنم میں ہے. عراق اور شام میں سنی مسلم آئی ایس گروہ نے ہزاروں شیعہ مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا ہے, لیکن نیو یارک میں آئی ایس کے خلاف مظاہرے میں شیعہ اور سنی دونوں نے مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائی. امریکہ میں مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کی حرکتوں کے سبب سارے مسلمانوں کو بدنام نہ کیا جائے. امریکی حکومت کا اندازہ ہے کہ 100 سے زیادہ امریکی شہری شام اور عراق میں آئسس کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہیں. امریکہ کے صدر براک اوباما اپنے قوم سے خطاب کے دوران یہ واضح کر چکے ہیں کہ اسلامک سٹیٹ ایک دہشت گرد گروہ ہے, اور یہ بھی کہ یہ گروہ امریکہ کی سرزمین کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے.
ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents. ISIL is a terrorist organization.
صدر اوباما نے یہ بھی عزم دہرایا ہے کہ امریکہ اسلامک سٹیٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک وسیع اتحاد کی رہنمائی کرے گا.
یہ تھی نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی, اور اب حسب معمول سنیے دہلی سے شکیل اختر کا کالم دوسرا پہلو.
ان دنوں اتر پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کی ریاستی قیادت اور اس کی محاذی تنظیموں نے مسلمانوں کے خلاف شدید مہم چلا رکھی ہے. بی جے پی کے متعدد اعلی رہنما جگہ جگہ نفرت انگیز تقریریں کر رہے ہیں. عموماً ان تقریروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کئی عرب ممالک بھارتی مسلمانوں کے توسط سے ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں اور مسلمان اس سازش میں شریک ہیں. نفرت کی اس تحریک میں سب سے شدید نشانے پر وہ لوگ ہیں جو اپنے مذہب سے باہر شادیاں کر رہے ہیں. اس میں ہندوؤں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے قریب نہ آنے دیں, ورنہ وہ بقول ان کے لو جہاد کا شکار ہو سکتی ہیں. مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی ایک رکن اسمبلی نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ کئی روز تک چلنے والے نوراتر کے تہوار کے بعد بقول ان کے ہر برس 400,000 سے زیادہ ہندو لڑکیاں لو جہاد کی سازش کے تحت اسلام مذہب اختیار کر لیتی ہیں. انہوں نے ہندوؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اس تہوار کے دوران خاص طور پر نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے ڈانڈیا رقص کی تقریبوں میں مسلم نوجوانوں کو داخل نہ ہونے دیں. اس طرح کی قدرے چھوٹے پیمانے پر پرچار اور تبلیغ مدھیہ پردیش, راجستھان اور کئی دوسری ریاستوں میں بھی چل رہی ہے. تقریریں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پر پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اور پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. ہر جگہ پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں کو قریب مت آنے دو, انہیں ہندوؤں کے تیج تہواروں میں شریک مت ہونے دو اور ان سے کسی طرح کا سماجی رابطہ نہ رکھو. اس طرح کی تحریک ایک عشرے قبل گجرات میں چلائی گئی تھی جب نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. یہ تحریک آر ایس ایس اور وشنو پریشد جیسی تنظیمیں چلا رہی تھیں اور انہیں بظاہر حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں تھی, لیکن اس وقت مودی کی خاموشی ان تنظیموں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی تھی. وزیر اعلیٰ کے طور پر مودی کی توجہ ترقیاتی پہلوؤں پر مرکوز رہی اور رفتہ رفتہ ریاست میں یہ تنظیمیں بہت محدود ہو کر رہ گئیں اور وہ نریندر مودی کو اپنا مخالف سمجھنے لگیں. گزشتہ مئی کے انتخابات میں اپنے زور پر تن تنہا اقتدار میں آنے کے بعد یہ ہندو تنظیمیں پوری شدت سے سرگرم ہو گئی ہیں. بی جے پی کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ایسے رہنماؤں کی ہے جو ایک طویل عرصے سے بھارت کو ایک ہندو مذہبی ریاست میں تبدیل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اس وقت اتر پردیش اور شمالی ہندوستان میں نفرت کی جو لہر پیدا کی جا رہی ہے اسے راج موہن گاندھی نے 1947 کی تقسیم کے وقت کی نفرتوں کی فضا سے تعبیر کیا ہے. معروف دانشور اور سماجی کارکن ہرش مہندر نے نفرت کی تحریک کو 12 برس قبل گجرات میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے اداروں کے خلاف چلائی گئی تحریک سے موازنہ کیا ہے. اس صورتحال پر وزیر اعظم مودی کی خاموشی پرسرار بنتی جا رہی ہے. مودی کے ان حامیوں میں بھی بے چینی پیدا ہو رہی ہے جنہوں نے بی جے پی کو ترقی کے ایجنڈے کے لیے منتخب کیا اور جو نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. بھارت گجرات نہیں ہے, وہ پورا ملک ہے. یہاں خاموشی کی نہیں, واضح طور پر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھارت ایک سیکولر جمہوری ملک ہے اور یہاں مذہبی تعصب, تفریق اور عدم رواداری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بھارت کے ممتاز ماہر قانون فالی ایس ناریمن نے اقلیتی کمیشن کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو مذہب اپنی روایتی رواداری اور رحم دلی کھوتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سے ہندو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ اقتدار میں اپنے مذہب کی وجہ سے آئے ہیں. بقول ان کے, بدقسمتی یہ ہے کہ اقتدار کی اعلیٰ سطح پر جو لوگ فائز ہیں وہ اس تصور کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندو مذہب تمام بھارتی مذاہب میں روایتی طور پر سب سے زیادہ روادار رہا ہے, لیکن نفرت انگیز تقریروں اور متعصبانہ بیانات سے جس طرح کی مذہبی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہندو مذہب کی رواداری کی روایت اس وقت شدید دباؤ سے گزر رہی ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور اب آپ کا پسندیدہ پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
آج شو کی شروعات کچھ اکانومکس سے ہو جائے. ڈیمانڈ اور سپلائی کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا, جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں سپلائی ہوتی ہے, لیکن بالی ووڈ کہاں قاعدے ماننے والی جگہ ہے. یہاں ڈیمانڈ کے بنا بھی سپلائی ہوتی رہتی ہے, ورنہ ارجن کپور کو 3 سال میں 5 فلمیں کیسے مل سکتی ہے بتائیے ذرا. بتانے کا تو یہ ہے کہ میں آ گئی ہوں تو سب کچھ بتا دوں گی, بس ذرا مہلت دیجئے مجھے. ایک ہے ہومی اجانیا, نہیں جانتے آپ تو کوئی دقت نہیں ہے, اربوں لوگ اس دنیا میں ہیں جو انہیں نہیں جانتے اور نہ ہی پہچانتے ہیں. ویسے بینگ سائرس اور کاکٹیل نام کی 2 فلمیں انہوں نے بنائی ہیں اور 2 سال بعد لوٹے ہیں فینی کی تلاش میں لے کر فائنڈنگ فانی.
The first time I was kissed was on my wedding day, 15 minutes before my husband choked and died. I'm a virgin.
فانی کو ڈھونڈنے کے لیے جو فلمی فوج انہوں نے تیار کی ہے, آسان لفظوں میں جنہیں اداکار کہتے ہیں, ان میں ہیں قداور نام نصیر الدین شاہ, پنکج کپور اور ڈمپل کپاڑیا. لیکن تازہ چہروں کی ضرورت تو فلموں میں ہوتی ہے, تو ارجن کپور اور دیپیکا پادوکون بھی ہیں.
Hey you, come on you. You sing and I hear laughter in your eyes, it's clearer. I just want you nearer.
ڈمپل کپاڑیا یوں تو میڈیا سے پرہیز رکھتی ہیں, پر دیپیکا کو تو آنا ہی پڑتا ہے فلموں کی باتیں کرنے, تو ہم نے انہی سے پوچھ لیا کہ ہم سے تو نظریں ملاتی نہیں ڈمپل, آپ کے ساتھ کیسے گزرے شوٹنگ کے دن؟ دیپیکا ذرا بتائیے گا.
جب بھی ہم بات کرتے ہیں فون پہ ہمیشہ کہتی رہتی ہے گھر آ جاؤ لنچ کے لیے, ڈنر کے لیے, جسٹ کم اینڈ اسپینڈ سم ٹائم وتھ می, اینڈ آئی ایم ویری ویری فونڈ آف ہر. مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہوا ہے, شی از اے ویری ویری اسٹرانگ وومن, اینڈ آئی ریسپیکٹ ہر فار دیٹ.
شوٹنگ کے دن بھی پورے ہوئے, پروموشنز بھی ہو گئے اور پکچر ہال میں بھی آ گئی, اور نمرتا جوشی جا کر دیکھ بھی آئی ہیں. تو نمرتا ہمیں یہ بتائیں گی کہ ہومی کا نیا شاہکار فائنڈنگ فینی آخر ہے کیسی.
سمندر ہے, ریت ہے, بیچز ہیں, اس سے ہٹ کے ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو گوا کا دکھایا ہے جو کہ وہاں کے گاؤں ہیں. اور بینگ سائرس کی طرح نا آپ کو اس کہانی میں سب کردار سنکی نظر آئیں گے, ایک سینس آف بیلنس کہہ لیں, ایک روپتا کہہ لیں, وہ نہیں ہے. تو کچھ کیریکٹرز لائک ڈمپل اور پنکج کپور ایکسیسیولی اوور دا ٹاپ ہو جاتے ہیں, اور وہ بہت ہیمی ایکٹنگ ان لوگوں نے کری ہے اس کردار کو نبھانے کے لیے. اور نصیر کا کیریکٹر اس سب کے بیچ میں مجھے تھوڑا دبا ہوا لگتا ہے. ایسے ارجن نے اپنے کمفرٹ زون سے ہٹ کر ایک الگ طرح کا کیریکٹر اور ابھینے کرنے کی کوشش کری ہے, لیکن وہ بھی آخری میں ایک آؤٹ برسٹ ہے جس میں وہ بہت زیادہ اوور دا ٹاپ ہو جاتے ہیں.
کتنے دھیان سے دیکھتی ہیں ہر فلم نمرتا, ان کے ساتھ ہال میں موجود اور لوگوں کا دھیان بھی گیا ان سب پر. چلیے ہم پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے.
Story was also good as well as performance was good. It's very innovative and very well scripted. Everything was good.
بہت اچھی لگی فلم, بڑا مزہ آیا, بڑا انٹرسٹنگ لگا, بڑی اچھی لگی, and overall one of the best films I've seen for a very long time.
I like the story, but the fact that they, you know, had stalwarts like Nasiruddin Shah, Dimple Kapadia, that was also very good. They were very apt for the role.
Mere dil wale buve ve tere lai sare kulle ve o fani re o fani re.
مجھے پہلے ہی پتا تھا نصیر کے سامنے آخر ٹکتا کون ہے. اب دیکھیے نا, انہوں نے اپنی زندگی کی داستان کاغذ پہ اتاری ہے اور اس کا ذکر باقاعدہ محفلوں میں بحث کا مسئلہ ہے یہاں. ویسے بحث کا مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ میکا سنگھ نے آخر ایسا کیا ہے جو پسند آتا ہے, مجھے نہیں امیتابھ بچن کو. عجیب, وہ پہنچے میکا سنگھ کی فلم کے میوزک لانچ پر اور کوئی کوتاہی نہیں برتی میکا کی تعریف کرنے میں.
سب سے پہلے میں بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں میکا جی کو کہ انہوں نے مجھے آج یاد کیا. بہت 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 سالوں سے ان کی آواز کا میں پرشنسک رہا ہوں اور یدا کدا ان کے گانے سنتا رہتا ہوں, لیکن گانوں سے زیادہ ان کے ایس ایم ایس آتے رہتے ہیں میرے پاس. اور کبھی یہ امریکہ میں گھوم رہے ہیں, کبھی ولایت میں, کبھی فیجی میں, تو کہیں کہاں سے کیسے اتنا بھرمن کر لیتے ہیں آپ میکا جی. لیکن ان کی ترقی دیکھ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور ہمارے گھر پریوار میں جتنے لوگ ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا, سب کے سب آپ کی آواز کے بہت بہت زیادہ پرشنسک ہیں.
بس آج رات کے لیے
बलविंदर सिंह फेमस हो गया, ये उनकी फिल्म का नाम है। वैसे मीका फेमस है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुना है कि इस फिल्म में वो बड़े शरीफ शख्स का किरदार निभा रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है मीका?
यार कुछ कुछ मेरे जैसे जो चेहरे होते हैं, जैसे सलमान खान, मैं, हमारे चेहरे बहुत मासूम आप देखोगे थे, लेकिन लोगों को लगता है हमारी हरकतें बहुत बहुत ज्यादा शराफत वाली हैं। तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, शूटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत प्यार से काम हुआ। और मेरे से ज्यादा बेटर अगर एक्टर देखे जाए तो शान ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, आप मूवी देखना। एंड सबसे हॉरिबल जो लड़की है उस फिल्म में वो मैं लग रहा हूँ उसमें।
जैसे दिखोगे और बातें करोगे तो लोग वैसे ही समझेंगे ना, उन्हें क्या पता आप अंदर से कैसे हो। फिर ये नाराजगी कि लोग तो हमें गलत समझते हैं, हमें समझते ही नहीं। जैसे परिणीति चोपड़ा को एतराज है कि लोग उन्हें बबली गर्ल क्यों कहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि बबली में ऐसा क्या गड़बड़ है।
मैं इसलिए, मुझे बबली वर्ड पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बबली जैसा कोई शब्द है नहीं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स को बबली बोलते हैं, हम शैंपेन को बबली बोलते हैं, लेकिन किसी इंसान को बबली नहीं बोला जा सकता। दैट्स व्हाट आई थिंक कि आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं खुश मिजाज की हूँ या एंथुजियास्टिक, जो भी अच्छे वर्ड्स हैं आप प्लीज यूज कीजिए, लेकिन आई डोंट थिंक आई एम बबली।
शाम गुलाबी, शहर गुलाबी, पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर, मैं भी गुलाबी, तू है गुलाबी, दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये कहर।
अरे मैं कैसे मान लूं कि बबली का कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमेशा से इसका मतलब पता है। वैसे इन सब फिजूल बातों में दिमाग और ताकत खर्च करने की बजाय क्यों ना अपनी ताकत सही जगह पर इस्तेमाल की जाए जिसका कुछ फायदा हो। लेकिन ये सही जगह क्या है ये आपको कौन बताएगा, फिलहाल ऋतिक रोशन बताएंगे।
एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना।
फरमाइए रोशन साहब, आप क्या कह रहे हैं?
जो एक चीज है दैट लीड्स टू एवरीथिंग एल्स इज आवर हेल्थ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स पैक, बाइसेप, दैट इज नॉट व्हाट हेल्थ इज अबाउट। अगर आप को उसका इंस्पिरेशन है, एस्पिरेशन है, तो ऑफ कोर्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डाइट।
मैं ऐसा क्यों हूँ।
आपको क्या लगा था हम इतने खुराफाती थोड़े ही हैं और फिल्मी सितारे भी हमेशा हवा में बातें करते हो या पार्टियों में मशगूल रहते हो? ऐसा थोड़ी ना है। नए सितारे हैं टाइगर श्रॉफ।
आ रात भर जाए ना घर, जाए ना घर।
वैसे थोड़ा सोचने पर लगता है कि सितारे नहीं हैं सही मानों में, पर लोगों की नजरें तो पड़ गई है ना उन पर पहली फिल्म के साथ ही। हीरोपंती के बाद दिन तो सेट पर और शामें अब पार्टियों में गुजरती होंगी टाइगर, क्यों?
सेलिब्रिटी थोड़ी हूं मैं, ऐसा अगर सोचूं ना तो शायद आई वोंट वर्क एज हार्ड फॉर दैट टाइटल। तो मैं अभी भी, मेरा दिमाग में, मैं एक मजदूर हूँ, एक यू नो आई एम अ लेबर, आई लाइक टू वर्क हार्ड। कुलना के दो तीन दोस्त है मेरे, पार्टी वार्टी नहीं करता।
ये क्या बोरियत भरी बात थी मियां, मैंने तो सुना है इन्हीं पेज थ्री पार्टियों में लोगों से मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं और काम के रास्ते निकलते हैं। अब हाजिरी ना लगाने वालों के करियर आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने अर्जुन कपूर के बारे में सुना है? अरे मैं अर्जुन की पार्टियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिक्र कर रही थी उनकी फिल्मों का। 3 साल में 5 फिल्में अपने खाते में डाल चुके हैं और अकेले 2014 में उनकी तीसरी फिल्म आई है फाइंडिंग फैनी। अर्जुन मियां बड़ी तेजी से दौड़ रहे हो, करियर निपटाने की बहुत जल्दी है क्या?
ये मानना चाहूंगा कि मैं लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं अब सब लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। ये जो 1, 2, 3, 4, 17, 18, 36, 79 ये सब मीडिया बनाती है, बिकॉज दे नीड टू कंपेयर अस। कोई गलत नहीं है, पर वो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आपको रेफरेंस नंबर्स चाहिए। वी आर कमोडिटीज बट वी आर एक्चुअली ह्यूमन बींग्स। ये कोई घोड़े तो नहीं है ना कि रेस में लगे रहे, वो फ्राइडे टू फ्राइडे बदलती रहेगी।
चलिए आपने कहा और हमने मान लिया, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं होता है ना बिना बहस किए मान लेना। तो चलिए आप भी मान लीजिए, सिर्फ 6 दिन बाद लौट कर आऊंगी मैं बॉलीवुड राउंड अप में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत।
बीबीसी
بالی ووڈ راؤنڈ اپ پیش کیا سواتی بخشی نے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھی نازیہ میمن, اور لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میٹ ڈین, اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھی عامر صدیق نے. آخر میں سقلین امام کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیجیے, خدا حافظ. مگر آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ محمد عبداللہ فاروقی.
پاکستان میں دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا, جنوبی ضلع ملتان اور مظفر گڑھ کے علاقوں سے گزرتے ہوئے اب پنجنت ہیڈ ورکس کی جانب بڑھ رہا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے بڑے پیمانے پر بھارتی کشمیر میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں کے لیے مدد کی اپیل کی ہے. عراق کے نئے وزیر اعظم حیدر العبادی نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف جنگ میں رہائشی علاقوں پر بمباری نہ کریں. یوگینڈا میں امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ملک کے حکام نے الشباب کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے جہاں فوری حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. نائجیریا کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آج شمال مشرقی ریاست بورنو پر حملے کو ناکام بناتے ہوئے بوکو حرام کے 100 سے زیادہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.